बरामद होगी और कल 1 बजे यहाँ हमारे अशूरा होंगे और उसके बाद मजलिस अज़ा और फिर फाका शिकन। एक सफेद पर्चियाँ आप लोगों को आने पर तकसीम की गई हैं, उसका मकसद ये है कि आप लोग अपने कॉन्टेक्ट, टेलीफोन, पता जो भी लिखना चाहें लेना चाहें उस पर दे दें। जिनको नहीं मिली पर्चियाँ उनके पास कोई कागज हो तो वो खुद ही उस पर लिख सकते हैं। हमारा मकसद इससे आपको कुछ पब्लिकेशन आपकी तरफ भेजना और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको खबर करना, जो हमारे मुहर्रम हराम के जो हमारे अज़ादारी होती है उसके सिलसिले। जब आप वो पर्चा लिख लें तो बच्चियाँ बाहर जो वॉलंटियर्स हैं उनके हवाले कर दें, उनके पास प्लास्टिक के थैले उसमें डाल दीजिए। वो पर्ची अगर आपको नहीं मिले तो अपने पास उनसे कोई कागज लेकर उस पर अपने कॉन्टेक्ट नंबर लेकर जरूर दे दीजिएगा। आप सब यहाँ आमद और गुज़िश्ता 8 रातों से और आज नवी परवरदार आलम आपके पास अपने साथ में इजाफा करे। आप जो हैं वो जिस शौक समाज से हमारी इतनी मुश्किल गुफ्तगू को सुनते हैं और उसमें अपने आप को जज करते हैं, ये सारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का आपके ऊपर एहसान है कि उन्होंने आपके जहनों को ये वसत दी और ये समझ और जूझ की
चलाई।
ये अपने लिए समझ, ये कुव्वत गुफ्तार, ये हमारी अपनी जाति नहीं होती, ये खिताबत, ये नबूवत का वरसा है और ये अपनी की बात समझना, ये अल्लाह जिनको हिदायत देता है वही ये बातें समझना। बहरहाल हमारी कोशिश ये रही कि हम एक ऐसे मुश्किल तरीन टॉपिक पर जिस पर इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन है उस पर गुफ्तगू करें और आपको उसके मुताबिक आगाह करें। आज की मजलिस यकीनी बात है कि उस पैराय में नहीं होगी जिस पैराय में हम गुज़िश्ता 8 तकरीरें करते रहे। शबे अशूर है, शबे गम है, जहर मैली की हयात मुबारक है और हयात तैयबा की आखिरी रात है। इस रात मैंने मोमिनों को जैसे जिनको एहसास और इदराक हो जाए उनसे मिलने भी का, जिसमें डॉक्टर अली शरीयती जैसे लोग हैं, इस रात की बेचैनी को बयान करना मुमकिन नहीं है। जो गिरिए पर मजमून लिखा डॉक्टर अली शरीयती ने वो इस रात लिखा था शबे आशूर। बहरहाल परवरदिगार आलम आपको उम्र गुलामी अता फरमाए और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी तरह आप बरपा करते रहे।
शैतानीम
बिस्मिल्लाहमानीम अलहमदुल्लाहारवती محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسينية والصبر السجادية
ولا سر الباقريا والمعاصر الجعفريا والأمم الكاظمية والحجج الرجبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك شوط العذاب إن ربك لبالمرصاد. تلوار قسم ہے اس فجر کی بل فجر بل یاول عشر جو دس طویل تاریخ راتوں کے بعد نمودار وشف بل بکر ہر تاپ کی اور ولیزا اور رات کی جب اٹھنے جائے ہلکی ظالے کا پسوں نے لذی ہجر ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں چھپی علم کر اپے کفال رب کا بھی آدم کیا تم نے نہیں دیکھا تو کیا کیا تمہارے رب نے قوم آپ کے ساتھ ارم آم ذاتی اماد نسی لم یفلس میں سلحا فی بلاد وہ قوم آج جنہوں نے ارم جنت بنا لی اور وہ حسین لوگ لم یخلق مثلہا فی البلاد جن کے طرح اور طریقے کے لوگ ہم نے دوبارہ شہروں میں پیدا نہیں وثمود الذین جابوا الصخر بالواد اور وہ قوم ثمود جو وادی میں پتھروں کے مجسمے تراشتی اور فرعون ذی الاوتاد اور وہ قوم فرعون جو اپنے مخالفوں کو کیلیں ٹھونک ٹھونک کر مار دیا کرتی بس کر ہوں فی ہی فساد ان کی اکثریت فساد کا شکار تھی پس ابا علیہم ربت رب کا سوت العذاب ان سب پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا لگا انا رب کا لمل مرصاد یہ یقین رکھو کہ تمہارا خدا خاص میں بیٹھا ہے. میں نے دس دن پچھلی آٹھ تقریروں میں اس آیت مبارکہ پر گفتگو نہیں کی. یہ سورہ فجر یہ کل صبح کی اس نوید کا نام ہے جو دس تاریخ اور طویل راتوں کے بعد ملتا ہے. یہ قرآن کریم کا بڑا ہی حسین سمبولک طریقہ ہے ظلم زیادتی اور تاریکی کی لمبائی اور اس کے دور کی بہت طویل ہونے کی طرف اشارہ. ہم ظلم سے گھبرا جاتے ہیں تاریکی سے پریشان ہو جاتے ہیں اور جب وہ تاریکی جہل کی ہو اور ظلم کی ہو تو وہ تاریکی بڑی ہی پریشان ہو جاتی ہے. والفجر قسم ہے اس فجر کی بل جا لے ناشر جو اس ظلم و جہل کی طویل تاریکی کے بعد ملتا ہے اور جس کے بعد روشنی کی ایک کرن ہوگی اور حق و باطل دکھائی دینے لگے گا, جھوٹ اور سچ میں فرق نظر آئے گا, ظلم اور عدل کے درمیان خط تفریق کھینچ دی جائے گی. لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب وہ فجر طلوع. تین اشرے ہیں تفاسیر نے قرآن مجید میں بیان کیا گیا, تین اشرے ہیں جنہیں قرآن نے محترم کہا, تین مہینوں کے. ایک ماہ رمضان کا آخری اشرا, دوسرے ذلحج کا آخری اشرا, اور تیسرے محرم الحرام کا پہلا اشرا. اب یہ دس دس لاتیں جو دیگر ایام کی ہیں, ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آ جاتی ہے, وہ فجر نہیں ہے. وہ ذلحج ختم ہوتا ہے تو کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی فجر نمودار نہیں ہوتی ہے. ماہ حرام کی یہ دس راتوں کے بعد ایک فجر طلوع ہوتی ہے جس کو عاشور کہتے ہیں, اور اس فجر کے طلوع ہونے سے قیامت تک کے لیے حق اور باطل, ظلم اور عدل, جھوٹ اور سچ اس طرح علیحدہ علیحدہ ہو گیا کہ قیامت تک وہ پٹری کے دو دھاروں کی طرح ساتھ ساتھ تو چلتے رہیں گے, لیکن کوئی ظلم کو عدل نہیں کہے گا, کوئی جہل کو علم نہیں کہے گا, کوئی جھوٹ کو سچ نہیں کہے گا. یہ بڑی اہم بات ہے اور میرے نوجوان دوستوں کے سمجھنے کی ہے کہ اکثر بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہوا اس شہادت کا, سب کچھ تو ویسا کا ویسا ہی ہے. بے شک سب کچھ ویسا ہی رہے گا, یہاں تک کہ وہ ظہور قائم آل محمد ہو. اس لیے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے, لیکن اس عاشور کے بعد ایک تبدیلی بہت زبردست ہوئی, اور وہ یہ تبدیلی ہے کہ ظلم کتنا بھی پھیل جائے اور کتنا بھی حاوی آ جائے, کوئی اس ظلم کو عدل نہیں کہے گا. اس سے پہلے لوگ ظلم ہی کو عدل کہہ رہے تھے. یہ طریقہ ہے حکمران کی, یہی مزاج ہے اور یہی ہونا چاہیے. عاشور سے پہلے لوگ جھوٹ کو سچ مانتے تھے, ہر طرف جھوٹ ہی کا رواج تھا. آج جھوٹ کا کتنا ہی رواج ہو جائے, کوئی جھوٹ کو سچ نہیں کہتا. خاموش رہ سکتے ہیں لیکن اندر سے ایک ابال آتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ظلم ہے, یہ جہل ہے, یہ نہ ماننے والی بات ہے, اس میں سچائی کی بو نہیں آتی. یہ ہے عاشور کی اس روشنی جس نے ذہن کو صاف کرنے کی کمی ہے. زمانہ ویسے ہی چلے گا لیکن جو صلاحیت ہے فرق کرنے کی اور تمیز کرنے کی, وہ روشنی امام حسین علیہ السلام نے سوچنے والے ذہنوں کے اندر ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے روزمرہ میں جب بھی کبھی کوئی ظلم کے خلاف, حاکم کے خلاف, نظام کے خلاف, کسی ذریعے اور سکنجے کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے, کوئی گروہ کھڑا ہو جائے, تو فوراً ہم اسے داد دیتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلتا. وہ تمام زندگی چاہے وہ اس بھی راستے پر چلتا رہا ہو, آخر میں اس پر پیٹ ٹھوکی جاتی کہ حسینیت کے راستے پر چل پڑا. آپ ہی کے ملک میں مغلاں کی تحریک چلی, جوڈیشری کی بحالی کی تحریک چلی, ان میں سے 99% لوگوں نے نہ کبھی فلسفہ شہادت کو پڑھا ہوگا, نہ کبھی اس کے ساتھ اپنے ذہن کو ملایا ہوگا, نہ کبھی اسے اس طرح اپریشیٹ کیا ہوگا. کئی عاشور ان کی زندگیوں میں آئے, انہوں نے کبھی غور سے پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ آج کی چھٹی کس بات کی ہے, لیکن جب بات مقابلے کی ہوئی, ظلم سے, شکنجے سے, ڈسیٹ سے, جھوٹ سے, تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم تو حسینیت کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو میرے دوستو, کسی کو آشور پسند آئے نہ آئے، اس کی سمجھ ہو یا نہ ہو، اسے یہ پتا ہے کہ آشور کا راستہ سچ کا راستہ، عدل کا راستہ، انصاف کا راستہ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا راستہ. آپ دیکھیے اس دنیا کا نظام تو چلنا ہی ہے نا میرے دوستو. اگر بندگان میں خدا اس ظلم کے توق کو اپنے گلے میں ڈالنا چاہیں تو اللہ تو زبردستی اس توق کو آپ کے گلے سے نہیں اتارتا. اس نے انبیاء بھیجے اور انبیاء نے یہ کوشش کر کے دکھائی، طریقے انقلاب برپا کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بندگان خدا اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے اور آسان پسندی اور سہل پسندی کو اختیار کرنا چاہتے تو پروردگار کو بھی کوئی اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہے. جیسی آپ اپنے لیے حیات کا انتخاب کرتے ہیں وہ اس حیات پر ٹھیک ہے، آپ کے امال کو مستقل ہوگا. وہی ہم یہاں پہ بتل امور، اس لیے کہ تمام امور آخری میں تو کلیکٹر اسی کی طرف جانے، اسے کس بات کی پرواہ. یہ تو آپ کا خود کا فیصلہ ہے نا کہ آپ کس طرح رہنا چاہتے ہیں، آپ کس نظام میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کس ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اچھے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں یا برے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. آپ کے محلے محلے گلی گلی کے اندر کیبل کے چینل چلے ہوئے ہیں، دنیا جہاں کی خرافات وہ دکھاتے ہیں، آپ ہر مہینے کاٹ کر انہیں بل دے دیتے ہیں، آپ یہ بل دیتے ہیں وہ جو چاہیں آپ کو دکھاتے ہیں. اگر آپ نہ چاہیں اور نہ دیں آپ بل، ایک پورا محلہ علاقہ بل نہ دے کہ ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا، سین ہے، کلچر سے مطابقت نہیں رکھتا، تہذیب اور روایات کے خلاف ہے، جو رکی ہے اس کے اندر، تو کون وہ کیبل چلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں چلا سکتا. جب آپ بل کاٹ کر دیتے ہیں اس کو تو اس کو تقویت ملتی. جتنی آپ کی جتنی زیادہ ایکسپٹیبلٹی ہوگی نا اتنا زیادہ ویسا ہی ماحول اور ویسا ہی نظام. اب اسے چند لوگ اس ماحول اور نظام سے ٹکراتے ہیں اور باقی لوگ خاموش ہم نوا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو خاموش ہم نوائی ہوتی ہے نا یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے دور کے اندر بھی 99 سے زیادہ لوگ 99.9% لوگ تھے وہ خاموش ہم نوا تھے. اور آپ کو بھی کہتے تھے کدھر چلے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، امن سے بیٹھیے، اس نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا، سجدے کریں، معراج میں جائیں اور اللہ سے خیر مانگیں. لیکن چند لوگوں کا صدائے احتجاج بلند کرنا معاشرے کو خراب بڑی ہے. آپ بدل امور، تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے ہیں، اور وہ زمین جسے آپ نے ظلم اور زور سے بھر دیا ہے اپنی خاموش اپروول سے، اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. ہم نے یہ لکھ دیا زبور میں، اور قرآن سے پہلے لکھا ہوگا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ، یہ زمین يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، ہمارے صالح بندوں کا حصہ، ظالموں کا حصہ نہیں ہے، شیطان کے راہ پر چلنے والوں کا درسہ نہیں ہے، قاتلوں کا درسہ نہیں ہے. میرے دوستو بنی امیہ کی ڈائنیسٹی بن سکتی ہے، بنی عباس خلیفہ خلافت کے نام پر تخت نشین ہو سکتے ہیں، مغل قصر کا بازار گرم کر سکتے ہیں، تو منگول آ کر انسانوں کے سروں کے مینار بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بارشان عارف نہیں بن سکتے. وہ تخت حکومت پر تو بیٹھ سکتے ہیں، وارث زمین نہیں بن سکتے. اور وارثان زمین وہی ہے جو عبادت صالحون ہے، جو ہمارے پاپا اور صالح بندے ہیں، وہ ہمارے زمین کے پانی. ہم بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتے آج، بس جو ہمیں بات کہنی ہے اس کے لیے چھوٹی سی آپ کو ایک لیڈ دیں، اور اس کے بعد پھر اپنے اس گفتگو پر آئے ہیں. دو حکوم بڑے اہم ہیں، ایک عقیدے کے تعلق ہے اور ایک عمل کے تعلق. عقیدے کے تعلق ہے ایمان کا، اور ہم سے دو چھوٹی پلرس پر تقریریں آپ سماج کی پیش نظر کرتے رہے، اور کل کی تقریر ہم نے اس دوسرے سپورٹنگ پلر ہجرت پر آپ کے سامنے کر دی کہ کوئی ایک مطلب نہیں ہے ہجرت کا، کئی مطالب نہیں کر دی. اور دوسرا مفہوم اجتماع کے لیے جو بیان کیا گیا قرآن مجید میں وہ عمل سالح. حسن عقیدہ کہیے یا ایمان کہیے, حسن عمل کہیے یا عمل صالح کہیے, یعنی اچھا عقیدہ اور اچھا عمل, بس یہ مانتا ہے آپ کا پتہ. اس سے زیادہ کی تو خواہش نہیں ہے نا. عقیدہ ایک بہت اچھا ہونا چاہیے, اور جب عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو عقیدہ خود بخود اچھا کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی اچھی سی چیز کو مانتے ہوں, اچھی سی چیز کو جانتے ہوں اور برائی 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 کرتے چلے جائیں؟ ارے کہیں تو اچھی چیز کو ماننا, اچھی چیز کو جاننا, اچھی چیز سے پیار کرنا کہیں تو رکتا ہے, کہیں تو بیڑیاں بتاتا چلا جاتا ہے. تو پہلے کہ اچھی چیز کو ماننا, اچھی چیز کا جاننا. تو اگر آپ عدل کو مانیں, عدل سے پیار کریں, سب کو مانیں اور سچے سے پیار کریں, علم کو مانیں اور علم سے پیار کریں, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جہل کے دوست ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ جھوٹ کے دوست ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ ظلم کے دوست ہو جائیں؟ آپ خاموشی تو اختیار کر سکتے ہیں مصلحت کی, لیکن دل میں آپ کہیں گے یہ جھوٹا ہے, یہ ظالم ہے, یہ غاصب ہے, یہ جہل کی بات ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کا بیسک تھیم کہ سوچ کو اچھا ہونا چاہیے, اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں. مذہبی ٹرمنالوجی, لیکن ہماری روزمرہ کے ٹرمنالوجی میں کیا سوچ ٹارگیٹ آتا, پھر آہستہ آہستہ ٹارگیٹ کی طرف بڑھنے کے راستے بھی آپ کے اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے, اب حسن عقیدہ حسن عمل, اچھا عمل اچھا عقیدہ, اس کو ایک لفظ بیان کیا قرآن مجید نے, اور وہ ہے دو حرفوں سے بنا ہوا لفظ. یہ حسن عمل اور حسن عقیدہ, ایمان اور عمل سارے کو ایک لفظ جب اس نے کنسالیڈیٹ کر کے کنڈنس کر کے پیش کر دو حرفوں سے لفظ بنا, اپنی کتاب بھی نکال بند کر کے کتاب اپنے وہ کتاب ہم نے حق پر نازل کی, اپنے پیغمبر سے نکلا لگا جا رکھو لگانا دل ہاں, وہ سارے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے سب ایک بات پر آئے, فرشتوں نے کہا من میں دیر ملا کے تو ان لو دل حق نہیں بھیجے ہم نے بنائے کا مگر حق, اور خود اپنے لیے کہا واللہ الاولی بالحق, یہ اللہ جو ہے وہ حق کی بلندی پر. تو ساری باتیں ایک چیز سے کنسالیڈیٹ ہو گئی, اسے کہتے ہیں ہاں. اب آپ اسے حسن عمل کہیے, عمل صالح کہیے, حسن عقیدہ کہیے, ایمان کہیے, کچھ اور کہیے, سب کچھ ایک چھوٹے سے لفظ میں جمع ہو گیا, اسے کہتے ہیں ہاں. اب حق کے مد مقابل جو کچھ ہے وہ ہو گیا باطل, خدا کا منکر باطل, نبی کا منکر باطل, فرشتے کا منکر باطل, قیامت کا منکر باطل, کتاب کا منکر باطل, نبی کا منکر. تب دو حقوں کو لے رہے دوستوں, ایک حق کا بڑا ایک باطل, اور جب بھی کیمرا کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے, چاہے دوستوں کی طرف سے ہو, چاہے دشمنوں کی طرف سے ہو, چاہے ماننے والوں کی طرف سے ہو, چاہے نہ ماننے والوں کی طرف سے ہو, چاہے جن کو کیمرا اچھی لگتی ہو ان کی طرف سے ہو, کہ جن کی آنکھیں کیمرا آنکھیں چبھوتی ہو ان کی طرف سے ہو, سب یہ کہتے ہیں کیمرا ہاں پر باطل کی جنگ ہے. حق پر باطل کی جنگ, دیکھو حق پر تھا, اب دوست ہے تو کہہ رہا ہے حسین, دشمن ہے تو کہہ رہا ہے حسین, مور کہہ رہا ہے تو حسین, ہندو کہہ رہا ہے حسین, کرسچن کہہ رہا ہے حسین, یہودی کہہ رہا ہے حسین, مذہب پر نہ ماننے والا کہہ رہا ہے حسین, ظالم کہہ رہا ہے حسین, جاہل کہہ رہا ہے حسین, حق پر کہہ رہا حسین. اگر حسین حق پر تھے تو حسین کس راستے پر تھے؟ اللہ کے راستے پر, کتاب کے راستے پر, نبی کے راستے پر, قیامت کی طرف لے جانے والے راستے کے پر. اور حسین کا مقابلہ کس راستے پر تھا؟ خدا کے منکر, نبی کا منکر, کتاب کا منکر, قیامت کا منکر. اللہ اکبر, یہ ہے کربلا کہ ایک حسین
اور آپ کی پہچان حق یا حق کی پہچان حسین حقوں کے کنارے لے جا حق حسین
چودہ امام حسین علیہ السلام پہ بلند تر صلی
اللہ
تو یہ ہے کہ بناؤ لالا حق تو یہ ہے کہ بناؤ لالا حسین. میرے دوستو امام حسین علیہ السلام جب اس تحریک کربلا کو برپا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے آپ نے سب کو دعوت دیا اور میرے ساتھ شامل ہو ایک وصیت لکھی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام. اس وصیت میں یہی باتیں ان الحسین واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وجاء الحق من عند الحق. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے نبی ہیں. وجاء الحق من عند الحق اور مقام حق سے پیغام حق لا
سبحان اللہ
ورنہ جنت کا نار بالحق ورنہ ساتھ اللہ آیا تھا من فی القبور اور جنت بھی حق ہے دوزخ بھی حق ہے وہ ساتھ بھی حق ہے وہ گھڑی بھی حق ہے جب اللہ قبروں سے مردوں کو باہر میرا مطلب اس مہم سے نہ شر پھیلانا نہ ظلم نہ بدر نہ فساد. ظلم شر فساد سمجھ میں آ گئے. بدر زیادتی نعمت سے بے قابو ہو جانا. اب آپ یہاں پر حسین ابن علی اپنے آپ کو نعمت والا کہہ رہے ہیں. بکر کا مطلب ہے زیادہ سے نعمت سے بے قابو ہو جانا. اور نعمتیں کیوں کہا آپ نے رب کہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی نعمت ہے. کتاب آپ کی گھر کی نبوت آپ کی گھر کی فرشتوں کا آنا جانا آپ کے گھر میں لگا ہوا. آپ نے خود کہا ربی سے کہ نام والے ویسے نبوا اور مادنا اور سالہ اور مختلف الملائکہ ہمارے گھر میں فرشتے آ کے ہو جاتے ہیں. ہم سے دنیا کا آغاز ہوا ہم پر دنیا کا اختتام ہوگا تو کیا آئی ہے. اور یہ وہ ہے اہدنا صراط المستقیم دکھا ہمیں صراط ہمیں سیدھے راستے پر صراط المستقیم پر. کون سی صراط المستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے ان کے راستہ پر چلنے کی آپ ہر وقت تمنا کرتے ہیں اپنے اللہ سے جن پر نعمتیں نازل ہوئی. کتاب کے